نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حاضرین محترم، گزشتہ جمعہ معاشرت سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں اور ہمارا معاشرہ جس تیزی کے ساتھ خرابیوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے غیر محسوس طریقے پر، اس کا ادراک ان لوگوں کو تو ہے کہ جن کی طبیعتیں حساس ہیں، لیکن جن کی حصے ختم ہو چکی ہیں انہیں یہ خرابی بھی خرابی نظر نہیں آتی. خرابیاں گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، دکانوں پر ہوں، ہوٹلوں میں ہوں، انفرادی سطح کی خرابیاں ہوں یا اجتماعی خرابیاں ہوں، عام طور پر لوگوں کی نظریں اب ان خرابیوں کی طرف نہیں جاتی. اب کوئی شخص نصیحت کرتے ہوئے گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات میری مانے گا نہیں مانے گا، قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کو یہ بات کہنی بھی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے. یہ 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہیں کہ نہ کہیں. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ جو بات آدمی غلط سمجھتا تھا دھڑلے سے کہہ دیتا تھا. ہاں، برائی کی طرف کسی کو مائل کرنا ہو، بے حیائی کی طرف مائل کرنا ہو تو معاشرے میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. بہت آسانی سے ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے، کہیں کوئی فنکشن ہے، کہیں کوئی پارٹی ہے، کہیں کوئی موج میلہ مستی ہلا گلا اور نہ جانے کیا کچھ نام دے رکھے ہیں، اس قسم کا کوئی پروگرام ہے تو باقاعدہ ٹیلی فون کر کے ذاتی طور پر مل کر اخبارات کے ذریعے سے، یعنی اس کام میں کوئی شرم محسوس نہیں کی جاتی بلکہ اپنے آپ کو ایسی صورت میں روشن خیال اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ترقی پسند ہیں، ہم بہت آگے نکل چکے. حالانکہ ترقی اس کا نام نہیں ہے. ہاں ترقی ضرور ہے یہ، لیکن اس کو ترقی معکوس کہتے ہیں، الٹی ترقی. تو اس لیے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں ہمارے گھر بھی اس سے بری نہیں ہیں، وہ خرابیاں اب گھروں کے اندر بھی پہنچ رہی ہیں. یقیناً گھروں سے نکل کر بازاروں میں اور بازاروں سے پھر دوسری جگہوں پر پہنچتی ہیں. تو ہمیں اپنا جائزہ لیتا رہنا چاہیے تو خدا نہ کرے ان خرابیوں اور برائیوں کا ہم شکار تو نہیں ہو رہے، کیونکہ آج کل معاملہ بالکل الٹا ہو گیا. لڑکے بال رکھتے ہیں بڑے بڑے، لڑکیاں کٹاتی ہیں. اب اسی کو حسن سمجھا جاتا ہے اور اسی کو جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز خوبی کی ہے. کوئی آدمی اگر سنت کی نیت سے رکھتا ہے تو وہ ایک الگ بات، ورنہ جس طرح سے اور جو حیات ہماری آج کل باقاعدہ چھٹیاں بنائی جاتی ہیں تو وہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں. اس لیے ایسے طریقوں سے بھائی بچنا چاہیے کہ جس سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہوں. تو پچھلے جمعے جو بات ختم ہوئی تھی اس بات پر کہ ہر آدمی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ میں کہاں تک، میری ذمہ داریاں کہاں تک ہیں، کتنے لوگ ہیں جو میری بات سننے کے لیے تیار ہیں. تو جس حد تک اس کی ذمہ داری ہے کم از کم اپنی حد تک تو ذمہ داری نبھائے، یہ انتہائی ضروری ہے. اگر بڑوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی چھوڑ دیں اور چھوٹوں پر کوئی قدغن نہ لگائی اور روک ٹوک نہ کی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر وہ سر پکڑ کر روئیں گے اور آج رو بھی رہیں گے لیکن پھر کوئی پرسان حال نہ ہوگا. ہمارا حال اب اسی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے اور ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے, حتیٰ کہ حکمران یہ پورے ملک کی رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر رعایا غلط راستوں کی طرف جا رہی ہے تو فرض ہے اس کا کہ وہ ان کو روکے. اگر نہیں روکے گا تو قیامت کے دن بہرحال باس پوس تو ہوگی. بہت سے مجرم جو یہاں بچ جاتے ہیں, ہر آدمی کو دنیا میں سزا نہیں ملا کرتی بلکہ اکثر و بیشتر تو بچ ہی جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہیرا کر کے, بہانہ کر کے, کوئی قانونی شق سامنے لا کر سزا سے بچ جاتے ہیں. پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن پھر چھوڑ دیے جاتے ہیں, کوئی ضمانتوں پر رہا ہو جاتے ہیں, کوئی فرار ہو جاتے ہیں. مختلف طریقوں سے ہر مجرم کو سزا نہیں ملا کرتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دن ایسا رکھا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان تمام مجرموں سے باز پرس فرمائیں گے. ورنہ تو پھر اگر آخرت بھی کچھ نہ ہو اور آخرت میں باز پرس نہ ہو پھر تو آدمی یہ سوچے کہ بھائی دنیا میں پھر ہم ہی کیوں گناہوں سے بچے. ایک آدمی تو وہ ہے جو اپنی نگاہ بھی اٹھا نہیں رہا, غلط کام نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, چوری نہیں کرتا, اس کے پاس ذرائع ہیں لیکن اس کے باوجود غلط ذرائع استعمال نہیں کرتا اور وہ بیچارہ بظاہر دنیا میں سب سے پیچھے چل رہا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے کہ چوری بھی کرتا ہے, ڈاکے بھی ڈالتا ہے, فریب بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, ساری معاشرتی خرابیاں اور برائیاں بھی اس میں ہیں اور بچ بھی جاتا ہے. تو اگر آخرت میں بھی سزا نہ ملے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آخرت کا دن جو ہے یہ ایک تصور, یہ بڑی کام کی چیز ہے کہ آدمی کو تسلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے بھائی اگر کوئی یہاں بچ گیا تو آخرت تو ہے نا, وہاں تو بدلہ ملے گا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے بہت سو کو یہاں پر ڈھیل دی ہوئی ہے, ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ کا اگر ہم پر کرم نہ ہوتا تو یہ ڈھیل نہ دی جاتی. کفار مشرکین مکہ وہ سمجھتے تھے کہ صاحب اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مال کیوں دیتا, دولت کیوں دیتا, یہ ریل پیل کیوں ہوتی. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے, ڈھیل دی جاتی ہے. لیکن ایک موقع آتا ہے کہ رسی کو کھینچ لیا جاتا ہے اور جب رسی کھینچ جاتی ہے تو پھر ساری دنیا چاہے اس کو چھڑانا, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو کوئی دنیا میں پکڑا جاتا ہے, کسی کو آخرت میں پکڑتے ہیں. لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی برا کر لے اور آخرت میں پھر اس کو بدلہ نہ ملے یا اس کو سزا نہ ملے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دنیا میں بھی اگر کوئی ذرہ برابر کوئی نیکی کرے گا تو انشاءاللہ اس کو دیکھ لے گا آخرت میں, اور اگر برے کام کرے گا تو بھی آخرت میں اس کو پتہ چل جائے گا. مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اگر کوئی مثقال ذرائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی کرے گا ان قریب دیکھ لے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا الحاکم التکاسر, لوگوں کو مال کی کثرت نے مار ڈالا. الحاکم التکاسر حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ قبروں کے منہ جا دیکھے. یعنی ساری زندگی مال کی ہوس میں مبتلا رہا اور یہ ہوس کبھی ختم نہ ہوئی یہاں تک کہ موت نے آ لیا. حتی زرتم المقابر, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. تو یہ مال کی کثرت کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے پھر ناجائز ناجائز جو بھی ذرائع ہیں وہ اختیار کر رہا ہے. بہرحال یہ سب آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے اور اللہ اور رسول کی تعلیمات کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. اگر آدمی کے سامنے ساری تعلیمات ہوں اور ان پر عمل ہو تو انشاءاللہ آخرت سے غفلت نہ ہو. بہرحال معاشرے کی بات ہے کہ سارا معاشرہ آج برائیوں میں مبتلا ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو برائیوں کو روکنے پر قدرت رکھتے ہیں, ورنہ آج برائی کو برا کہنا بھی بظاہر جو ہے وہ گناہ معلوم ہوتا ہے. یعنی بظاہر دنیاوی اعتبار سے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں, اگر کہیں گے تو نہ جانے یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رائیتہ, اپنی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی. اب آدمی دیکھ لے اگر کوئی آفس کسی کا ہے, فیکٹری ہے, تو فیکٹری میں جتنے مزدور کام کرتے ہیں تو جو مالک ہے اس فیکٹری کا وہ گویا کہ یعنی وہ رعایا ہیں اس کی، اور قیامت کے دن ان کے بارے میں باس پرس ہوگی، اوقات میں نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، دین کی طرف چلتے تھے نہیں چلتے تھے، دینی احکام پر تم ان سے عمل کراتے تھے نہیں کراتے تھے. آج ہر چیز کی باس پرس ہوتی ہے سوائے اس کے کہ اس کا دین دیکھا جائے. شادی بیاہ کا معاملہ لے لیں، بہت سارے لوگ ہیں شادی بیاہ کرتے ہیں، یہ بھی دیکھیں گے بھی کما آج کل جاتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا، کتنا کما، آمدنی کتنی ہے. اگر آمدنی اس کی جو ہے وہ اچھی خاصی ہے پھر باقی ساری برائیوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اگر یہ بھی پتا چل جائے کہ بھائی یہ چوری چھپے شراب بھی پی لیتا ہے، یہ بھی پتا چل جائے کہ اس کی صحبتیں اچھی نہیں ہیں، تب بھی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں چلو کچھ بھی ہو مال تو لا رہا ہے نا. تو عام طور پر اس مال کی وجہ سے سارے عیب چھپ جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ سارے لوگ ایسے نہیں، لیکن عموم ایسا ہی کہ بس آج کل ظاہری سطح پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بچہ آسٹریلیا میں ہے، بچہ امریکہ میں ہے، بچہ کینیڈا میں ہے، اور جناب اس کے بعد پھر بعد میں جو جن مراحل سے وہ بچی گزرتی ہے تو پریشان کن صورت حال ہو جاتی ہے، طلاقوں تک نوبتیں پہنچتی ہیں اور بعض اوقات تو قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے. ایسی بہت سارے جو ہے معاملات میرے سامنے ہیں کہ نتائج جو ہیں بڑے خراب سامنے آئے. تو محض ظاہری چمک دمک پر ہم نہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال رکھیں کہ بھی ہم سے پوچھا جائے گا اور ہم کیا جواب دیں گے. باپ ہے تو وہ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، اولاد کہاں جا رہی ہے، راتوں کو کہاں رہتے ہیں، سارا سارا دن کہاں غائب ہوتے ہیں، کن دوستوں کے بعد اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، آخر یہ کون دیکھے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دیکھیں کہ وہ غلط صحبتوں میں تو نہیں بیٹھ رہے، وہ غلط لوگوں کے پاس تو نہیں بیٹھتے. بعض اوقات بچہ صالح ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، طبیعت میں اس کے نیکی ہوتی ہے، لیکن غلط لوگ جب اس کے پاس ان کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ سے اور دین سے برگشتہ کر دیتے ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھے یہ بات بتلائی بھی اور اپنی آنکھوں سے میں دیکھتا بھی. تو اس لیے میرا عزیز بھائی ان چیزوں کی طرف بھی ہم دھیان دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد صاحب آرام فرمانا چاہ رہے تھے تو تکیے کی ضرورت تھی انہیں، تو میرے پاس ایک تکیہ تھا جو ان کی والدہ نے بنا کر دیا تھا اور انتہائی خوبصورت تکیہ تھا، اور گویا کہ وہ ان کا اس تکیے میں ان کی جان تھی، ہر وقت اپنے سینے سے لگائے لگائے رکھتے تھے. تو ابا جی جب لیٹنے لگے تو حضرت فرمایا کہ ابا جی میں اپنا تکیہ لا کے دوں. چھوٹے تھے تو بہرحال گئے اور جا کے جلدی خوشی خوشی گویا کہ اپنا تکیہ نہیں اپنی جان نکال کے دے دی، اور جب وہ تکیہ دے دیا تو والد صاحب نے ایک چپت رسی تھی اور کہا کہ ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی سے جو ہے کہتے ہو کہ میرا تکیہ ہے. یعنی یہ بات بتلائی کہ یہ عطا تو اصل والد کی ہے، باپ نے دیا ہے، اور ابھی سے آدمی کہے کہ میری چیز، میری ملکیت، میرا گھر، میری فلاں، اس پر ان کو باس پوس کی. فرماتے ہیں کہ اس وقت تو برا لگا کہ مجھے چپت رسید کر دی، لیکن آج معلوم ہوتا ہے کہ اس چپت نے کتنا فائدہ پہنچایا، زندگی کا رخ درست ہو گیا. اور فرمایا کہ زندگی میں کبھی کسی چیز کو اپنا نہیں کہا، ہمیشہ یہ خیال رہا کہ سب ہمارے مالک کی عطا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دی، ہم اس کے چند روزہ مالک عارضی طور پر، اور حقیقت میں اس کی جو ملکیت ہے وہ اللہ رب العزت کی. تو بہرحال رخ درست ہو گیا. تو بہرحال یہ والدین جب اپنی اولاد کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو اصلاح وہیں سے ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کھانا کھا رہے تھے اور کھانے میں کبھی ادھر ہاتھ مارتے تھے، کبھی ادھر مارتے تھے، کبھی کہیں اور ہاتھ لے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ بیٹے اپنے آگے سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. تو گویا تین باتیں سکھا دی کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور کھانے میں ادھر ادھر ہاتھ مت مارو بلکہ اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ بے ادبی ہے کہ کبھی کھانے سے ادھر ہاتھ مار رہا کبھی ادھر مار. تو یہ تربیت اگر ماں باپ کی طرف سے اولاد کو نہیں ملے گی، نتیجہ یہ کہ جب دوسرے جب دسترخوان پر بیٹھیں گے تو وہ یہ سب گڑبڑ کرتے رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھلا دی کہ گویا اپنی اولاد کو یہ بھی سکھلانا چاہیے. ایک اور صحابی تھے اکراش غالبت، ان کا بھی معاملہ یہ تھا، فرماتے ہیں کہ میں ادھر ادھر سے کھا رہا تھا تو آپ نے مجھے روک دیا اور کہا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، اور جب وہ ڈش اٹھا لی گئی، بعد میں کھجوریں لائی گئیں تو کھجوریں مختلف انواع کی اور اقسام کی تھیں، تو انہوں نے اپنے آگے سے ہی کھائیں، یعنی اب وہ ادھر ادھر ہاتھ نہیں مار رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کبھی ادھر سے کھاتے تھے، کبھی ادھر سے لیتے تھے، کبھی ادھر سے. تو پھر فرمایا کہ بیٹا یہ چونکہ انواع و اقسام کی ہیں، یہ ایک قسم کا کھانا نہیں ہے بلکہ مختلف نوع کی ہیں، اس لیے اب اپنے آگے سے نہیں، اب تمہیں اگر اپنی ایک ہی طرف کی کھاتے رہو گے تو جی بھر جائے گا، اس لیے کبھی یہ کھجور لے لو، کبھی دوسری لے لو، کبھی تیسری لے لو. تو یہ ادب سکھلا دیا کہ ایک قسم کا کھانا ہو تو پھر اپنے آگے سے کھایا جائے، کیونکہ سب چاروں طرف ایک ہی کھانا ہے، لیکن اگر کھانا مختلف قسم کا ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ کبھی یہ ذائقہ چکھ لے، کبھی دوسرا آدمی کھانا لے لے، اس میں حرج نہیں. تو بہرحال یہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی فرمائی. اسی طرح ایک خاتون کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنے بچے کو کچھ دینے کے لیے بلا رہی ہے کہ ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں گی. آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا دینے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک کھجور ہے، میں اسے وہ دوں گی. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس وہ کھجور نہ ہوتی ہے، تمہارا ارادہ کھجور دینے کا نہ ہوتا، تو یہ جھوٹ ہوتا جو ناجائز ہوتا. یعنی اس طرح چھوٹے بچے سے بھی بعض اوقات کہتے ہیں ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں گا، اور حالانکہ چیز دینا مقصد نہیں ہوتا، تو یہ جھوٹ ہے. یہ اس جھوٹ سے بھی بچا جائے، بچے کے ذہن جو ہے وہ حساس ہوتا ہے، اور چھوٹا سا بچہ جب یہ سمجھے گا کہ مجھے فلاں نے بلایا اور کہا کہ چیز دوں گا، اور جب میں آ گیا تو پکڑ لیا، اب چیز بھی نہیں دی، تو ابتدا سے اس کے ذہن میں جھوٹ بیٹھ جائے گا. یہ بڑے جھوٹ بولتے ہیں، لہذا ایسا بولنا جائز. لہذا بچوں سے جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہیے، گریز کرنا چاہیے اس سے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو چیز دینے کا ارادہ نہ رکھتی یا تمہارے پاس چیز نہ ہوتی تو یہ بھی جھوٹ شمار ہوتا. اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن حسین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور لاڈلے اور پیارے بھی، تو ایک موقع پر صدقے کی کھجوریں کہیں سے آئی ہوئی تھی، ان میں سے ایک نے غالباً وہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لی، اور جیسے رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے فوراً فرمایا کخ کخ، جیسے ہمارے تھو تھو کہتے ہیں، یہ اسی معنی میں تقریباً، تو مطلب یہ تھا کہ نکالو خراب چیزیں، پھینکو اس کو، جلدی سے منہ سے نکلوا دی. اور پھر فرمایا کہ یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں. تو یعنی آپ چونکہ ہاشمی تھے تو ہاشمیوں کے لیے یہ چیز جائز نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو منع فرما دیا، اور دوسرا یہ بھی غالباً ہوگا کہ بغیر اجازت کے کسی کی چیز منہ میں رکھ لینا، جیسے بعض لوگ ٹھیلے پہ ایک چیز خریدتے ہیں اور پتہ چلا کہ جناب اس ٹھیلے والے کے نہ جانے جو ہے وہ کتنے بیر کھا جاتے ہیں، کتنی کھجورے کھا جاتے ہیں کھڑے کھڑے، اور پوچھتے ہی نہیں ہیں، وہ بےچارا دیکھتا رہتا ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے. اس سے اجازت لینی چاہیے کہ بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ چکھ لوں، اگر وہ کہتے کہ چکھ لو تو ٹھیک ہے چکھ لیجیے، لیکن اگر اس کی اجازت نہیں ہے، آپ بغیر اجازت کے وہ تو بےچارا تولنے میں لگا ہوا ہے، آپ نے اٹھایا منہ میں رکھ لیا، دوسرا اٹھایا منہ میں رکھ لیا، پتہ نہیں کتنے جو ہے اس کی چیزیں کھا گئے کھڑے کھڑے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس طرح سے کسی کا مال بغیر اجازت کے لینا، اس سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے، اور یہ اسلامی آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بچوں کی بھی اصلاح فرمائی، اپنے بچوں کی بھی. اور سیدنا حسن حسین کا بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے تھے، یعنی بعض اوقات تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور حضرت حسین جب تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ اٹھ گئے اور ان کو گود میں لے لیا، اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ نے یعنی وہ بچے جو ہیں آپ کے کاندھے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، سجدے میں آپ گئے اور وہ اوپر چڑھ گئے، تو بعض اوقات آپ سجدہ لمبا فرما دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ تھا کہ ایک ہاتھ سے ان کو اتارا اور پھر آپ سجدے سے اٹھتے تھے تاکہ گرے نہیں، چوٹ نہ لگے. یعنی ایک طرف اتنی محبت، لیکن دوسری طرف جو چیز ان کے لیے صحیح نہیں ہے اس سے فوراً روک دیا. آج ہمارے یہاں روک ٹوک نہیں، بچہ مال کہاں سے لا رہا ہے ہم نہیں پوچھتے، اس کے پاس قیمتی چیز کہاں سے آ گئی ہم نہیں پوچھتے. نئے روزانہ جو ہے موبائل فون لے کے آ رہا ہے، اب اگر ماں باپ یہ پوچھنا شروع کریں کہ تم نے کہاں سے خریدا، پیسے کہاں سے آئے، کہاں سے آ رہے ہیں تمہارے پاس یہ پیسے، تو کچھ نہ کچھ تو اس پر رکاوٹ ہوگی. لیکن اب ماں باپ تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، آج جو ہے وہ کوئی اور ماڈل کا، کل کوئی اور ماڈل کا، پھر جدید ماڈل کا، یعنی وہ کما نہیں رہا، ابھی طالب علم ہے لیکن نتنا موبائل فون لے کے آ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. لا کے گھر میں کوئی چیز دیتے ہیں، گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی بچہ آج پتہ نہیں وہ کیا چیز لے کے آئے. تو اس لیے میرا عزیز، جب تک ہم اپنے بچوں پر رکاوٹ نہیں کریں گے، ان سے باس پرس نہیں کریں گے، ان کی اصلاح نہیں ہوگی، اور یہ ان بچوں کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہے. تو جب یہ بچے بڑے ہوں گے اور باپ بنیں گے تو یہ وہی طریقہ اختیار کریں گے جو آپ نے ان کے ساتھ اختیار کیا. اگر آپ نے ان کی تربیت اچھی کی، یقیناً یہ بچے بھی اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں گے. لیکن اگر ہم نے ان کی تربیت سے آنکھیں چرائیں اور باس پرس نہیں کی، دیر سے آنے پر باس پرس، اور زیادہ پیسے ہیں تو بھائی پیسے کہاں سے آئے؟ ہر باپ کو پتا ہے کہ میں کتنے پیسے دیتا ہوں اس کو. اب اگر بچوں کے پاس دیکھنا ہے کہ بھائی اس کو ہماری ضرورت ہی نہیں پیش آتی، جب جی چاہتا ہے تو جناب کبھی کچھ لا رہا ہے، کبھی کچھ لا رہا ہے، کبھی کچھ لا رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے؟ کبھی پوچھو تو صحیح اس سے کہ تمہارے پاس پیسے آتے کہاں سے ہیں. خدا نہ کرے کہ چوری تو نہیں کر رہا، کسی کے پیسے تو نہیں چرا رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر غلط کام انجام دے رہا ہو، نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہوتے، کچھ پتہ نہیں. میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، ایک دو واقعے سنائے تھے اس سلسلے میں. اس لیے یہ باس پرس، یہ رکاوٹ، یہ انتہائی ضروری ہے. اگر رکاوٹ نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. تو ایک طرف اتنی محبت اور ایک طرف یہ معاملہ. آج ہمارے یہاں کہ بچہ جو مانگے فوراً دے دیے، لا کے، چاہے اس کے حق میں مفید ہے یا مضر ہے، اس کو ہم یعنی کسی چیز کی اگر خرابی ہے اس کے ذہن میں ڈالو کہ بھائی یہ بات درست نہیں ہے، پہلے تم یہ کام کر لو پھر ہم تمہیں یہ چیز دیں گے. تو یہ تربیت کا ایک انداز ہے، اور اس تربیت سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، ان پر نظر رکھنی چاہیے. اور یہ کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ ان کی اصلاح کے لیے. اسی طریقے سے بیجا مار پیٹ، اس سے منع کیا شریعت اسلامیہ، منع کیا کہ بیجا مار پیٹ مت کرو. ضرورت ہو تو مار سکتے ہیں، لیکن وہ مار کیسی ہو اس کی بھی ایک حد ہے شریعت میں. اولاً تو شریعت اسلامی بتلایا کہ بھائی 7 سال سے پہلے بچے پر بوجھ مت ڈالو، نہ نماز پڑھنے کا بوجھ، نہ روزہ رکھوانے کا بوجھ. آج لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے صاحب اس کی روزہ کشائی کریں گے، 7 سال سے پہلے سے روزہ رکھوانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. شریعت اسلامیہ نے نماز پڑھنے کے لیے 7 سال تک کا نہیں کہا، اس لیے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا ہے. آج ہمارے یہاں 2-2 سال کے بعد بچے 3-3 سال کے بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں، اور خود تو نماز میں مشغول ہو گئے، بچے نے پیشاب کر دیا اور اٹھایا جلدی سے لے کے چلے گئے، یہ بھی نہیں بتایا کسی کو کہ اس نے پیشاب کر دیا. ایسے کئی واقعات مسجد میں ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد کو دیوانوں سے، پاگلوں سے اور چھوٹے بچوں سے پاک رکھو. اس سے پتا چلا کہ یہ بھی آداب میں سے، کہ بچے اگر اتنے چھوٹے ہوں کہ انہیں اپنے جو ہے وہ پاکی ناپاکی کا بھی پتہ نہیں ہے، تو ایسے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا درست نہیں ہے. اور اگر لائے ہیں تو پھر اس بات کا اہتمام کریں کہ ان کے آنے کی وجہ سے مسجد آلودہ نہ ہو، خراب نہ ہو، پیمپر وغیرہ باندھ کر لگا کر لائیں اور ان کو لے کر اپنے ساتھ کہیں ایک سائڈ پر کھڑے ہوں. ایک تو آتے ہیں بھی بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بیچ میں بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے. ادب یہی ہے کہ جب لاؤ بچوں کو، منع نہیں، ایک تو یہ کہ 7 سال کے بچے ہو جائیں تو پھر انہیں لانا شروع کرو تاکہ اب ان کی تربیت ہو. کبھی لاؤ کبھی نہ لاؤ، آہستہ آہستہ ان کی تربیت ہونی شروع ہو. اور یہاں تک کہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو فرمایا اگر اب نماز نہ پڑھیں اب مار کر پڑھاؤ. نماز نہ پڑھنے پر اب تم مار بھی سکتے ہو ان کو، تو 10 سال کے بچے کو مار سکتے ہیں، تو 16 سال کا اور 18 سال کا بچہ ہو تو اس سے باس پرس نہیں کر سکتا آج کہ نماز کیوں نہیں پڑھی. اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے میرے عزیز بھائیوں کہ بچوں کو یہ محبت کے خلاف بات ہے کہ ہم جو کچھ وہ کر رہے ہیں کرتے رہیں اور ان کو ہم کچھ نہ کہیں. بہت سارے لوگ جناب کہتے ہیں جی وہ کیا کریں گھر میں، بس وہ ٹی وی بچوں کی وجہ سے لائے ہوں جی، اگر نہیں لاتا تو یہ محلے میں گھستا ہے، فلاں کے گھر میں جاتا ہے، فلاں کے گھر میں جاتا ہے، اور اس بہانے سے جناب گھر میں ٹی وی آ گیا. اب صرف بچہ ہی نہیں دیکھ رہا بلکہ پورا گھر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، کیونکہ جب کوئی چیز ہے تو اب اس سے مفر کیسا، اس سے کیسے فرار حاصل کریں. تو چاہے وہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، بس ہم لگے ہوئے ہیں. حالانکہ اگر بچے کو خراب عادت بھی ہے تو اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اس عادت کو چھڑوانا چاہیے، اور اگر ابتدا سے اس پر نظر رکھیں تو انشاءاللہ اس کی خرابی اس کے دل میں بیٹھے گی. تو اس لیے بچپن سے ہی بچے کی ابتدا جب ہم کریں تو اچھی باتیں سکھانے اس کو شروع کریں، اور جو بری باتیں ہیں ان سے اس کو بچانے کی فکر کریں. اور اگر غلط صحبتوں میں یا غلط جگہوں پر وہ جا رہا ہے تو ہم اس کی نگرانی کریں، دیکھیں کہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے. پہلے زمانے میں تو غالباً کوئی پڑوس، یعنی پڑوسی اگر کوئی بچے کو دیکھتا تھا محلے کا کہ بھائی یہ کسی غلط کام میں ہے، وہیں سے مارتا ہوا لے کے آتا تھا، 2-4 تھپڑ بھی لگاتا تھا اور گھر پر لا کے بتاتا بھی تھا کہ آج تمہارا بیٹا فلاں جگہ پہ تھا، آج ایسا کوئی کر کے تو دیکھ لے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم نے بالکل نظر رکھنی چھوڑ دی. اس لیے میرے عزیز بھائیو اپنی بچوں کی اصلاح کی فکر کرو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. میں نے پیچھے جمعہ یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بھی ایسی دی ہے کہ دنیا کی آگ سے جیسے تم بچاتے ہو، یعنی اگر بچہ جا رہا ہے تم دیکھ رہا ہو تو خالی نصیحت نہیں کرتے بلکہ پکڑ لیتے ہو اس کو جا کر زبردستی، بعض اوقات دھکا بھی دینا پڑے تو دھکا دے دیتے ہو تاکہ یہ مر نہ جائے، دو چار لگانے بھی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرتے، بحث زبانی نصیحت سے کام نہیں کرتے کہ بیٹے آگے مت بڑھنا، آگے گئے تو آگ میں گر جاؤ گے، ایسا نہیں. تو جس طرح ہم فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کو آگ میں گرنے سے بچاتے ہیں، اسی طریقے سے کیا آخرت کی آگ سے بھی ہم اس طرح کی فکر کرتے ہیں؟ یہ ہے اصل مقصود. تو قرآن مجید نے جو مثال دی وہ بھی ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو آخرت کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، اس کا جو ایندھن ہے وہ لوگ اور پتھر ہی ہوں گے. تو اس طرح جس طرح دنیا کی آگ سے ہم بچانے کی فکر کرتے ہیں، اگر آخرت کی آگ سے بھی ہم نے اسی طرح سے بچانے کی فکر کی ہے تب تو انشاءاللہ ہم بری ذمہ ہو گئے، ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے اس سے فراغت پالی. لیکن اگر ہم نے ایسی کوشش نہیں کی، صرف زبانی جمع خرچ کیا اور کبھی سنجیدگی کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھیے کہ آخرت میں ہم باز پرس سے بچ نہیں سکتے. اور اللہ رب العزت ہماری جب گرفت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ اپنی پکڑ سے بچائے، تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہو. اس لیے اس طرف بڑا دھیان رکھنا چاہیے. اب بات ہو جاتی ہے کہ بھئی اب کتنا کسی کے پاس وقت ہے کہ ہم سب پر نظر رکھیں، تو ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مصروف زندگی ہے، لیکن آپ اپنے ماتحتوں کو، اپنے ذمہ داروں کو کوئی ایک وقت، جیسے بعض اوقات ہفتے میں دو دن، دس منٹ، پندرہ منٹ، آدھا گھنٹہ، یہ تربیت ہی کے لیے تو ہوتا ہے. اسی طرح گھر میں کوئی وقت دس منٹ کا رکھ لے آدمی، ان دس منٹوں میں کوئی ایسی کتاب جو اصلاح سے متعلق ہو کسی سے پوچھ کر وہ شروع کرا دی جائے، اور پھر آہستہ آہستہ آہستہ، زیادہ نہیں. بعض لوگ کرتے یہ ہیں کہ جیسے آج شروع کیا کام تو بس آج ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جناب بیان شروع کر دیا، اتنا لمبا چوڑا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بچے اکتا جاتے ہیں، چاہے بےچارے وہ کچھ نہ کہہ سکیں، بیٹھے رہیں گے، لیکن ان کے دماغ جو ہے وہ دل اور آپ کی طرف نہیں ہوگا، وہ کہیں اور سوچ رہے ہوں گے، اور دل میں غصہ ہوگا کہ دیکھو باپ لے کے بیٹھ گیا. تو اس لیے لمبا چوڑا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ مختصر بات ممکن ہے کہ بس یہ طے کر لیں بھائی دس منٹ روزانہ بیٹھ کے بات کریں. تو کوئی ایسی کتاب جس میں آپ اصلاحی مواد ہو، دس منٹ روزانہ پڑھ کر سنا دیا کریں، انشاءاللہ اس سے اصلاح کا عمل شروع ہوگا. کوئی بات خرابی کی ہوگی اور بچے بھی سمجھیں گے کہ بھئی دس دس منٹ تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے، اور اس میں انشاءاللہ وہ ذوق و شوق سے بیٹھیں گے. تو بہرحال یہ کچھ طریقے ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے، بچوں پر نظر رکھنی چاہیے اور ان کی اصلاح کی فکر بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور ایسے ہی جیسے کہ میں نے کہا کہ سات سال کے بچے جب شریعت اسلامیہ نے ان پر نماز فرض نہیں کی سات سال سے پہلے، تو ان پر اور بھی تعلیمی بوجھ اور دیگر بوجھ جو ہے وہ لادنا جبرن درست نہیں. جس قدر وہ کر لیں کام، مثلا گھر میں تعلیم دے رہے ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا اسی طرح کوئی اسکول میں اگر کوئی تربیت کے لیے جا بھی رہا ہے، لیکن بہت زیادہ اس پر بوجھ نہ لادیں، بلکہ جس حد تک وہ آسانی سے ہنستے کھیلتے اپنا کچھ سیکھ لے، اس حد تک تو کوئی حرج کی بات نہیں. ورنہ سات سال کا جب بچہ ہو جائے تبھی اس کی تعلیم بھی یعنی سنجیدگی سے شروع کرانی چاہیے، اور سات سال تک کم از کم اس کی نشو نما ہوتی رہے، کیونکہ یہ عمر بچے کے کھیلنے کی، کودنے کی، پنپنے کی ہوتی ہے. ایک مرتبہ جب پڑھنے بیٹھ گیا تو بس پھر اس کو فرصت نہیں ملتی کھیل کود کے لیے بھی. تو اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور پھر یہ کہ اس کا بھی خیال رکھیں کہ بیجا مار پیٹ سے بچیں. بس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بڑے اچھا عمل بتایا کہ جب کبھی غصہ آ رہا ہو تو غصے کے وقت سزا مت دو، بلکہ جب غصہ ختم ہو جائے تو پھر سوچو کہ اس نے جرم کتنا بڑا کیا، اس جرم کے مطابق سزا دو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوپر مصنوعی غصہ طاری کرو اور کرنے کے بعد پھر سزا دو، کیونکہ غصے کی حالت میں جو سزا دی جاتی ہے اس کی حد نہیں ہوتی، بعض اوقات جرم سے زیادہ سزا مل جاتی ہے. تو اس لیے جب آدمی غصے کا انتظار کرو کہ ختم ہو جائے، جب دل سے بات نکل جائے تو اب آدمی ٹھنڈے دل سے سوچے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ کس قابل ہے، یعنی کتنی سزا کے لائق ہے، اور پھر اپنے اوپر مصنوعی غصہ طاری کر کے پھر سزا دو، کیونکہ اصلاح بھی ضروری ہے. مجرم کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دینا جیسے کہ ہمارے ہاں بل پاس ہوا ہے کہ اس کو چھوڑ دو جو چاہے کرتا رہے، تو اس سے تو معاشرے کے اندر جنسی انارکی پھیلے گی پھیلے گی۔ تو اسی طریقے سے جو بچے ہیں اگر ان کو بھی آپ سزا دیے بغیر چھوڑ دیں گے تو وہ پھر شیر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو کچھ نہ کچھ سزا تو دینی چاہیے۔ اب یہ کہ سزا کتنی ہو، انہوں نے جتنا بڑا جرم کیا اس کے مطابق سزا سوچ کر دو۔ اور دوسرا یہ کہ مار پیٹ میں اس کا بھی لحاظ رہے کہ ایسی مار پیٹ نہ ہو کہ جس سے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے۔ منہ پر نہ مارو، نہ جانور کے منہ پر مارنا جائز ہے نہ انسانوں کے۔ جب جانوروں کے منہ پر مارنا جائز نہیں تو انسان کے منہ پر مارنا کیسا جائز؟ بعض بے درد ہوتے ہیں منہ پر ہی مارتے رہتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن درسگاہوں میں بچوں کو بہت مارا پیٹا جاتا ہے تو میں حیران ہوں اس پر کہ وہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں۔ مطلب یہ کہ جن بچوں کو مارا جاتا ہے وہ نابالغ ہوتے ہیں، ان سے اگر معافی مانگے اور وہ معاف کر بھی دیں تو اس کی معافی کا اعتبار نہیں، اور پڑھ کر وہ چلے گئے، اب پتہ نہیں بالغ ہونے کے بعد کبھی ملیں بھی کہ نہ ملیں۔ تو اس لیے ان کا جو جرم ہے وہ تو اپنی جگہ باقی مار پیٹ کا، اور قیامت کے دن اگر اللہ نے باس پوس کر لی تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بلا ضرورت بچوں کو نہ مارا جائے، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ اور ہر بچے کی ویسے بھی نفسیات الگ ہوتی ہے، کوئی تھوڑے سے ڈانٹ ڈپٹ سے پڑھ لیتا ہے، کوئی مار پیٹ سے پڑھتا ہے، کوئی پیار محبت سے پڑھتا ہے۔ تو بچے میں جیسی صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور مار پیٹ سے ویسے بھی گریز کرنا چاہیے، بہت زیادہ مارنا پیٹنا مناسب نہیں ہے۔ البتہ ضرورتا جو ہے اگر کبھی ضرورت تنبیہ کی ضرورت پیش آ جائے اور ضرورتا مارنے کی بھی ضرورت محسوس ہو تو پھر اپنے بزرگوں سے پوچھ کر کہ ہمیں کیا کس طرح سزا دینی چاہیے، اس طرح سے بچوں کو سزا دیں اور ان کو دین سے برگشتہ نہ کریں۔ بعض اوقات بچے مانوس نہیں ہوتے، حتیٰ کہ بڑے نہیں مانوس ہوتے۔ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں، بےچارے پہلی مرتبہ آئے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے یا ہاتھ جو ہے وہ آستین پوری نہیں ہے، اب کسی نے جناب ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم ٹوپی کیوں نہیں اوڑھتے، تمہاری جو ہے وہ آستین پوری کیوں نہیں ہے۔ اب وہ پہلے دن تو آیا، اس کے بعد توبہ کر لے گا، آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو ایسا نہ کر، بلکہ ان کو اپنے سے مانوس تو کرو، اگر وہ مانوس ہو جائیں گے، تم سے محبت شروع کر دیں گے تو ٹوپی بھی اوڑھ لیں گے، پھر ان کی آستینیں بھی اور سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تم سے مانوس ہی نہیں ہوں گے تو تمہاری بات ہی نہیں مانیں گے، پہلی مرتبہ میں تمہاری بات کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان تربیتی امور میں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور جو خامیاں خرابیاں کوتاہیاں ہم میں ہیں یا ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں، حکمت کے ساتھ بہت ضرورت ہے ان خرابیوں کی اصلاح کرنے کی اور ان پر جو ہے روک ٹوک کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، موجودہ زمانوں کے تمام فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ شیطانی راستوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے، ہم میں جو کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں، غلطیاں ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے ان کی اصلاح فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے یہاں عمران صاحب آتے ہیں، ان کے والد کا آج آپریشن تھا بائی پاس کا، جو مار بی کا، امید ہے انشاءاللہ ہو گیا ہوگا، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جلد از جلد انہیں صحتیاب فرما دیں۔ اور ہم میں جو بھی بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں، رشتے داروں میں، سب کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ وسعت کے ساتھ عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اولاد کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ جو خرابیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، انہیں دور فرما دیجئے، صحیح تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ذمہ داری آپ نے ہم پر ڈالی ہے اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق ادا فرما. اے اللہ بچوں میں اے اللہ صلاحیت پیدا فرما, استعداد پیدا فرما کہ وہ نیک باتوں کو قبول کر لیں اور بری باتوں سے بچ جائیں. اے اللہ اسی طریقے سے اعمال صالحہ کا ذوق و شوق انہیں عطا فرما, ہمیں بھی عطا فرما. اپنا ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے نام کی عظمت ہمیں نصیب فرما, اپنی ذات کی محبت ہمیں عطا فرما. الہ العالمین, کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو اور دشمنی ہو تو تیری وجہ سے ہو. شیطانی خیالات و وساوس سے ہماری حفاظت فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. جو والدین پریشان ہیں اپنی بیماری سے یا اپنے بچوں کی بیماریوں سے یا اپنے حالات سے, اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بچیاں بچے ان کے رشتے ہو چکے اور اے اللہ جو بچیاں اپنے گھروں کو جا چکی لیکن کسی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. عافیت کی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین.